حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی یہی دو باتیں کامیابی کا دار و مدار تھی. صحابہ کرام اپنے حالات کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، چاہے وہ دنیا سے متعلق ہوں، آخرت سے متعلق ہوں، جنگ سے متعلق ہوں، امن سے متعلق ہوں، کاروبار سے متعلق ہوں یا کسی اور چیز سے متعلق ہوں، اور جو کچھ بھی آپ ہدایت فرما دیتے اس پر عمل کرتے، دل سے عمل کرتے، پوری طرح عمل کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی ہر مقام پر اور ہر قدم پر، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی اتباع کر رہے تھے، اپنے حالات بتا کر. اسی طریقے سے آپ اس کو بھی سن لیں اور سمجھ لیں کہ کوئی مریض ہے اور ایک اس کا معالج ہے، بیماری میں مبتلا ہے مریض، وہ معالج کو اگر اطلاع نہ دے گا، خبر نہ کرے گا، تو وہ کیا دوا تجویز کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. اور اگر وہ اطلاع دے گا اور غلط اطلاع دے گا تو اس وقت بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا. اطلاع دے اپنے حال کی، اپنی بیماری کی اور اپنے مرض کی، اور صحیح صحیح اطلاع اور خبر دے، اس کے بعد پھر معالج جو کچھ تجویز کر دے، جو طریقہ، جو نسخہ، جو کیفیت، جو پرہیز اور جو دوا وہ تجویز کر دے اس پر عمل کرے، انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. اور اگر اس نے ایسا نہ کیا، کسی مقام پر بھی رکھنا پڑ گیا، اس کو شفا حاصل نہ ہو. دنیا کے اور دوسرے امور اور معاملات ہیں، ماہرین سے رجوع کیا جاتا ہے، ان کو صحیح صحیح حال بتایا جاتا ہے، اس کے مطابق وہ تدبیر کرتے ہیں اور علاج تجویز کر دیتے ہیں. اس علاج کی اور ان کی تدبیر کی پوری پیروی کی جائے تو کامیابی ہو جاتی، نہ کی جائے تو کامیابی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. تو یہ دو چیزیں بنیادی ہیں، دنیا میں بھی کامیابی کی، آخرت میں بھی کامیابی کی، کہ صحیح حالت کی اطلاع دینا اور پھر جو ہدایت ملے اس پر عمل کرنا. قرآن کریم کی وہ آیت تو آپ نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. انہوں نے اپنی حالت کی غلط اطلاع دی تھی، انہوں نے تو آ کر کہا آمنا، آپ کے دربار میں آ کر کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے. حضرات اہل علم یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، وہ جانتے ہیں کہ یہ اعراب کس مقصد سے آئے تھے آپ کی خدمت میں. واقعہ جو مفسرین نے لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دیہاتی گنوار اپنے وطن میں شدید قحط میں مبتلا ہوئے، پریشان ہو کر اور مجبور ہو کر وہاں سے مدینہ منورہ کا رخ کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نوازتے تھے، بہت مال عطا فرمایا کرتے تھے صدقات وغیرہ کا، تو وہ بھی اسی نیت سے اور اسی ارادے سے آئے کہ آپ سے مال صدقات وصول کریں اور جس قحط میں مبتلا ہیں اس سے ہمیں نجات ملے. مومن تو تھے نہیں، اور آپ مال صدقات دیا کرتے تھے مومنین کو یا مؤلفۃ القلوب کو، چنانچہ انہوں نے یہ تدبیر کی کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ سے کہا کہ آمنا، ہم تو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، لہذا ہمیں مال صدقات دیجی. انہوں نے اپنی حالت کی غلط اطلاع دی. زمانہ ہے وحی کے نازل ہونے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھول دی. لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. غلط اطلاع دی، وہاں سے اس کی تردید آ گئی. صحیح اطلاع دیتے تو اس کے مطابق عمل کیا جاتا. تو صحیح اطلاع دینا لازم ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے. غلط اطلاع دینے سے بسا اوقات ایسی ناکامی اور خسران میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس کا علاج پھر عمر بھر نہیں ہو سکتا. ایک صاحب تھے کسی زمانے میں، ان کی زندگی کچھ ایسی ہی تھی جس سے ان کے معاصرین اور ان کے دوست اور احباب خوش نہ تھے. طبیعت میں وہی گاؤدی پن تھا. اسی طرح وہ گزر کرتے رہے. پھر کسی شیخ کی خدمت میں پہنچے اور چند دن میں انہوں نے اجازت دے دی، مجاز بنا دی. وہ ساتھی ان کے معاصر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا، اتنی جلدی تو انقلاب نہیں آتا ہے. انقلاب آنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، چند دن میں کیا ہو گیا؟ ان میں کے جو ایک مبصر تھے وہ کہنے لگے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ شیخ کو تو علم غیب ہے نہیں، جیسی حالت اس کے سامنے ظاہر کی جائے گی وہ اس کے مطابق حکم دے دے گا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوا. ایسا معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ ان صاحب نے اپنے احوال کی غلط اطلاع دی. احوال کسی اور رنگ میں تھے اور انہوں نے دوسرے رنگ میں بتایا. شیخ کو اطمینان ہو گیا، انہوں نے دے دیے جا. تو یہ غلط اطلاع ایسی منحوس چیز ہے کہ جس سے کامیابی تو درکنار، ناکامی ایسی آ جاتی ہے بسا اوقات اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ پھر اس کا مداوا اور اس کا علاج ممکن نہیں رہتا. تو ایک چیز ہے اطلاع دینا اپنے احوال کی صحیح طریقے سے. آپ سب کے سب طالب علم ہیں اور میں بھی آپ کی ہی جماعت کا ایک فرد ہوں. طالب علم اگر اپنی علمی کیفیت اور علمی معیار کی صحیح اطلاع دے گا تو استاد اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. غلط اطلاع دے گا تو اس کا نتیجہ دوسرے طریقے سے ظاہر ہوگا. اور یہ غلط اطلاع اس کے لیے ہمیشہ کے واسطے خسران کا سبب بن جائے گی، جیسا کہ آپ حضرات خوب جانتے ہیں اس کو. تو ایک بات تو یہ کہ اطلاع ہو، جو بھی معاملہ ہو دنیا کا، دین کا، آخرت کا، اپنی حالت کی صحیح اطلاع ہو، صحیح خبر دی جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے امور آخرت میں عموماً کہ شیطان کی تلبیس اور دھوکہ آ جاتا ہے. حالت کچھ اور ہے لیکن اس کے دھوکے اور تلبیس سے سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے. اور یہ احوال پیش آتے ہیں صالحین کو کہ ان کی حالت ہوتی ہے کچھ اور، لیکن ان کے سامنے جو ظاہری بات آتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. اس لیے اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے. اس اشتباہ کو رفع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں باتیں شیخ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں, کہ ایک طرف یہ کیفیت ہے, دوسری طرف یہ کیفیت ہے, کہ ان میں سے کون سی تلبیس شیطانی ہے اور کون سی نہیں. وہ خود فیصلہ کر لے گا. اطلاع صحیح ہونا چاہیے, غلط اطلاع ہوگی کامیابی نہ ہوگی. جیسا کہ میں نے دنیا کے معاملات میں بھی آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کر دی کہ کامیابی ہو نہیں سکتی, تو صحیح اطلاع. جب اطلاع ہو جائے معالج کو یا کسی ماہر فن کو, تو پھر وہ کچھ تجویز کرے گا, کچھ تدبیر کرے گا. اس تجویز اور تدبیر پر پھر عمل ہو پورا پورا, انشاءاللہ نفع ہوگا اور شفا ہو جائے گی. آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ معالج نے بیماری کی شفا کے لیے نسخہ لکھا, دوا تجویز کی, اطلاع صحیح دی تھی, اس اطلاع کی روشنی میں اس نے دوا تجویز کر دی, پھر اس دوا کے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا. جیسا کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں اس استعمال کے طریقے کی پوری پوری پیروی کرنا یہ بھی ضروری ہے. اب اگر اس نے دوا تجویز کی ہے مثلا ایک تولہ یا دو گولیاں, اور مریض یہ سوچے کہ میں جلدی سے شفا حاصل کر لوں لہذا دو گولیوں کی جگہ دس کھاؤں, بتائیے حضرت شفا ہوگی اس سے؟ آج کل کی ڈاکٹری گولیاں تو اسے تباہ کر دیں گی. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا اور آتا رہتا ہے اخبارات میں کہ مقدار سے زائد نیند کی گولیاں کھا لی اور مر گئے. خاص مقدار ہوتی, معالج اسی مقدار کے مطابق تجویز کرتا ہے, تو اگر اس میں غلطی ہوگی تو شفا حاصل نہ ہوگی, کامیابی نہ ہوگی. یا اس نے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا مگر ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ پرہیز بھی بتایا, تو اس پرہیز پر بھی عمل کرنا ضروری ہے. اگر پرہیز نہ کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس دوا کا اثر یا تو بالکل ہی زائل ہو جائے گا یا پھر کما حقہ اس دوا کا اثر نہ رہے گا. یہ وہی ہدایت ہے, وہی اتباع کامل ہے. فرض کیجیے کہ کسی شخص کے لیے دوائے مقوی تجویز کی طبیب نے, اس نے سوچا کہ قوت والی دوا کھا رہا ہوں, چلو ایک قطرہ زہر کا بھی صحیح, اس سے پرہیز نہیں کیا, دوا کا اثر نہیں ہوگا بلکہ اس زہر کا اثر ہوگا. یا طبیب نے تجویز کیا کہ روٹی نہ کھانا اور اس نے روٹی کھا لی. جیسا کہ عام طور پر اطبا ٹائیفائڈ بخار میں روٹی کھانے سے روکتے ہیں, ڈاکٹروں کو نہیں کہہ رہا, اطبا وہ روٹی کھانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر عود ہو جائے گا بخار کا. میرے سامنے بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ اسی ٹائیفائڈ میں روٹی کھا لی مریض نے, دوبارہ آ گئے, پھر کالی, پھر تیسری مرتبہ آ گئی, پرہیز نہیں کی. تو پوری ہدایات اس تجویز کے اندر جو کچھ بھی ہیں ان کا اتباع کرنا اور ان پر عمل کرنا پورے طریقے سے لازم ہے، تب جا کر حضرت کامیابی ہوتی ہے۔ بعین ہی یہ طریقہ قرآن و سنت پر عمل کرنے میں بھی، کہ قرآن و سنت پر عمل اسی وقت عمل میں اسی وقت کامیابی ہوگی کہ جب ان دو چیزوں پر عمل کیا جائے، ایک اطلاع اپنے استاد کو، اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو، اپنے مربی کو اپنی صحیح حالت کی، پھر اس کے مطابق جو وہ تجویز کر دے اس پر عمل، اور پورا پورا عمل۔ اگر درمیان میں اپنی تجویز آ گئی یا کسی اور کی تجویز درمیان میں آئی اور اس پر عمل کیا، کامیابی نہ ہوگی۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جسمانی امراض کی دواؤں میں بھی اسی پر عمل کرتے تھے بڑی سختی سے، کہ جس طبیب سے وہ علاج کرا رہے ہیں بالکل اس کی تجویز پر کامل طریقے سے اتباع کرتے ہیں۔ حضرت کے تو بہت سے اطباء اور بڑے بڑے ڈاکٹر عقیدت مند تھے، اب ہر ڈاکٹر یا طبیب اپنی رائے دیتا کہ حضرت یہ دوا استعمال کر لیجیے زیادہ فائدہ ہوگا، فرماتے بھائی جو جس سے میں علاج کرا رہا ہوں اس کو بتا دو، اگر وہ تجویز کر دے گا میں استعمال کر لوں گا۔ کیوں؟ درمیان میں دوسرے کی تجویز نہیں چلے گی، اتباع کے اندر فرق پڑ جائے گا، وہ اتباع کامل نہ رہا۔ ہمارے بہت سے احباب ایسے ہیں کہ کسی نے کوئی وظیفہ بتا دیا تو شروع کر دی، پھر کسی اور نے دوسرا بتا دیا تو اسے شروع کر دیا، شیخ نے کچھ وظائف بتا رکھے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، یہ اتباع کامل ہے۔ اگر کوئی ایسا وظیفہ یا ایسا ورد اور ذکر کہ جس کی طرف ہمیں رغبت ہو کہیں سے سننے میں آ جائے، تو اس کا یہ طریقہ نہیں کہ بس جیسے کہہ دیا کسی نے فوراً عمل شروع کر دیا، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مربی سے جا کر کہا جائے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے، آپ کا کیا ارشاد، اس کو اختیار کریں یا نہ کریں۔ اگر وہ کہہ دے حالات دیکھ کر کہ اختیار کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ من کر دے تو رک جائے، کیونکہ وہ مربی جانتا ہے اس بات کو کہ کون سا ذکر اس کے لیے نافع ہوگا اور کون سا انفع ہوگا، سالک نہیں جانتا۔ بات وہی آئے کہ اتباع کامل، حتیٰ کہ کسی دوسرے کی تجویز اگرچہ خیر پر مبنی ہو، اگرچہ ظاہری اعتبار سے اس میں اپنا نفع معلوم ہو رہا ہو، چونکہ وہ اتباع کامل میں خلل پیدا کرنے والی ہے، اس لیے از خود اس پر عمل نہ کیا جائے۔ جیسا کہ حضرت تھانوی کی بات میں نے آپ کو سنائی کہ جس طبیب کو معالج مقرر کر لیا بس اسی کے اوپر رہتے تھے، اگر دوسرا کوئی مشورہ دیتا تجویز کرتا تو فرماتے اس سے جا کر کہہ دو، وہ اگر مناسب سمجھے گا مجھے بتا دے گا، اب اس سے جا کر کون کہے۔ تو یہ وہی چیز تھی کہ اتباع کامل۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک اطلاع اور خبر دینا اپنے حالات کی، ظاہری حالات کی، دنیا کے حالات کی، باطنی حالات کی، سلوک کے حالات کی، اور پھر اس کے مطابق جو کچھ تجویز کیا جائے اس کا پورا پورا اتباع کرنا اگرچہ سمجھ میں نہ آئے۔ اگرچہ ہماری عقل اس کو قبول نہ کرے لیکن پھر بھی پورا پورا اتباع کر. یہ ہے کامیابی کا دار و مدار. اور اگر ان دو باتوں میں سے کسی ایک کے اندر بھی خلل واقع ہو گیا کامیابی نہیں ہوگی، مقصود حاصل نہ ہوگا، بلکہ بسا اوقات ایسی ناکامی سامنے آئے گی کہ برسوں تک اس کا کوئی مداوا نہ ہو سکے. یہ میں نے بات اس لیے عرض کی کہ ہمارے جو طلبہ اور ہمارے برادر ہیں ان کا ایسا ہی ذہن ہے. اللہ نے ان کو نیکی کرنے کا جذبہ عطا فرمایا ہے، توفیق بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی، لیکن یا تو دو چار دن تک اس پر عمل ہوتا ہے پھر ختم، یا کچھ ایسے نقصانات اس پر عمل کرنے سے سامنے آتے ہیں جس سے علمی مشغلے کے اندر خلل واقع ہونے لگتا ہے. اس لیے اپنی حالت انسان جانتا تو ہے، کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے، لیکن اس حالت کا منشا کیا ہے اس کو نہیں جانتا. یہ حال کیوں وارد ہوا، کیوں طاری ہوا، اس کا منشا کیا ہے، ناتجربہ کار ہونے کی وجہ سے وہ جانتا نہیں. بیمار ہوتا ہے مریض، اس کو علم ہو گیا کہ میں بیمار ہوں، لیکن اس بیماری کا سبب کیا ہے، اس بیماری کا منشا کیا ہے، یہ عام طور پر مریض نہیں جانتا. اس لیے وہ رجوع کرتا ہے طبیب اور معالج کی طرف. اسی طریقے سے یہ معاملات بھی ہیں کہ حالت تو اپنی معلوم ہو رہی ہے، لیکن اس حالت کا سبب اور اس کا منشا کیا ہے، یہ نا تجربہ کار نہیں سمجھتا. اب اگر کوئی مریض جو بخار میں مبتلا ہے مثلا، یا درد سر میں مبتلا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، اب وہ اٹھا کر گولیاں کھا لے بخار کی، یا گولیاں کھا لے وہ درد کم کرنے کی اور درد کو زائل کرنے کی، ٹھیک ہے وقتی طریقے سے اسے سکون مل جائے گا، لیکن بیماری تو نہیں جائے گی، بیماری تو اپنے حال پر رہے گی. وقتی طریقے پر سکون مل گئی، بیماری تو اس وقت زائل ہوگی جب اصلی سبب معلوم کیا جائے. یہ جو آج کل ڈاکٹر ٹیسٹ کراتے ہیں، یہ لاؤ وہ لاؤ یہ کرو وہ کرو، یہ وہ اصلی سبب معلوم کرنا چاہتے ہیں بیماری کو، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ یہ کرتے ہیں کہ مریض پہنچا کہ حضرت مجھے بخار ہے، اس نے کہا لو یہ گولی کھا لو، گولی کھا لی، تھوڑی دیر کے لیے سکون ہوا، سر میں درد ہو گیا، پہنچا کہ جی اب مجھے سر میں درد ہے، لو یہ گولی کھا لو، وہ بھی کھا لی، اب پہنچا پھر کہ میں بدن میں درد ہو گیا، لو یہ کھا لو. یہاں بغیر سبب معلوم کیے ہوئے علاج ہو رہا ہے. یہ علاج جو ہے آپ سمجھتے ہیں کیسا ہے، وقتی طور پر کچھ سکون ہو گیا، بیماری اپنے حال پر موجود. تو بیمار اپنی بیماری کو تو سمجھ لیتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا، لیکن اس بیماری کا سبب کیا ہے وہ نہیں سمجھتا. اسی طریقے سے ان عوارض اور احوال میں جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ حال طاری ہو گیا، حالت انقباس طاری ہو گئی، حالت قبض طاری ہو گئی، لیکن کیوں طاری ہوئی اس کو وہ نہیں سمجھتا. حالت بست و نشاط طاری ہو گئی، کس وجہ سے طاری ہوئی اس کو وہ نہیں سمجھتا. اس کو تو وہی سمجھے گا کہ جو اس میدان کا ماہر ہے، وہ اصلی سبب کو پکڑے گا اور اس کے بعد اس کے لیے تدبیر کرے گا اور تجاویز کرے گا. یہ تمام تر اسی وقت ہوگا کہ جب اپنی حالت کی صحیح اطلاع دی جائے، اور جو کچھ تجویز کر دیا جائے اس کے مطابق کامل اتباع. کامیابی دور نہیں بہت قریب ہو جائے، ورنہ تو ایسی منزل پر پہنچنے کے لیے بھٹکتا رہے. کامیابی حاصل ہونا مشکل ہو. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے احوال کو درست فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر فتنے سے، ہر فساد سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھیں، ہمارے جان و مال کی، عزت و آبرو کی اور ایمان کی حفاظت فرمائیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.